اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. یہ آیات جو ہے بہت اہم ہے، اور انہی میں در حقیقت حضور کے لیے ہجرت مدینہ کی رہنمائی آ گئی ہے. اس میں آگے آیت آ رہی ہے جس میں کہ دعا تلقین کی گئی ہے، اور یہاں جو فرما دیا گیا کہ یہ آپ کو اس سرزمین سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن پھر یہ بھی نہیں رہ سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے امپلائیڈ اس میں آ گیا کہ اب آپ کو اس سرزمین کو خیر باد کہنا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل، قائم رکھو نماز کو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک. یہ ظہر کی نماز ہے، جو سورج ذرا ڈھلتا ہے نصف النہار سے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر رات جب خوب گہری تاریک ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت ہے. تو یہ چار نمازوں کا ذکر کیا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. گویا کہ یہ نماز قائم ہی رہتی ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ گھنٹے گھنٹے، ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے، دو دو گھنٹے کے وقفے سے تابڑ توڑ نمازیں آتی ہیں. اور سردیوں میں تو یہ ہوتا کہ تو چل اور میں آیا، ایک مسجد سے آپ نماز پڑھ کے نکلیے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کی واپسی ہو جائے گی، اگر واقعی آپ نماز با جماعت کے پابند ہیں. اس کا مطلب یہ در حقیقت کہ نماز قائم ہی ہے، یہ تو تھوڑا سا آپ کو فرصت ملتی ہے جاؤ بھائی کچھ دو چار کام کراؤ اپنے پھر واپس آ جاؤ. تو قائم رکھو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے تاریخ ہو جانے تک، یہ نماز ہی در حقیقت مسلسل قائم ہے. صرف یہ کہ صبح کا وقت جو ہے اللہ نے آزاد چھوڑا ہے معیشت کے لیے، وہاں کوئی انٹرپشن نہیں ہے فجر سے لے کر ظہر تک. یہ آپ سات آٹھ گھنٹے جو ہے لگا لیا کریں اپنے آفس میں، اپنے کسی اور دھندے میں، باقی شام کا وقت تو اصل جو ہے وہ نماز ہی کے لیے. اور فرمایا قرآن الفجر، اور نماز جو فجر کی ہے اس کے لیے لفظ ہی لائے قرآن پڑھنا فجر کے وقت. اس لیے فجر کی نماز میں طویل قرآت جو ہے یہ ثابت بھی ہے، اور اس آیت سے بھی در حقیقت اسی کی رہنمائی مل رہی ہے. حضور بھی عام طور پر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کی نماز میں تین رکوعوں والی سورت ہے سورہ الف لام میم سجدہ، دو رکوع ہے سورۃ الدہر کے. تو یہ آپ کا یوں سمجھیے کہ ایک معمولی نصاب ہے فجر کی نماز کا. یہ دوسری بات ہے کہ اب ہمارے یہاں وہ فجر کی نماز کی بھی دونوں رکعت ہیں ایک رکوع میں ترخا دیتے ہیں لوگ، اور اگر ذرا سا کوئی امام زیادہ پڑھنا چاہے تو خود جو پیچھے مقتدی ہے وہ اس کا جو ہے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی کام ہے نہیں، ہمیں تو دفتر جانا ہوتا. لیکن یہ کہ نماز فجر کی جو ہے اس کے لیے طویل قرآت جو ہے وہ مسنون بھی ہے، اور قرآن مجید سے بھی یہاں پر اس کا ہمیں اشارہ مل رہا ہے. ان قرآن الفجر کا عالم مشہودا، یقیناً یہ صبح کے وقت کا جو قرآن پڑھنا ہے اس پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، دونوں وقت کے فرشتے، رات کے فرشتے، صبح کے فرشتے. جو دن کے فرشتے ہیں ان کی بھی تو شفٹ بدلتی ہے، تو یہ جو دونوں شفٹوں کے فرشتے ہیں وہ اس فجر کی نماز میں موجود ہوتے ہیں. ومن اللیل فتہجد بہ، مزید برآں ہے کہ رات کا ایک حصہ بھی اس قرآن کے ساتھ جاگا کرو. تہجد کے بعد یہ بہی کا لفظ جو ہے عموماً لوگ نہیں سمجھتے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے. صرف جاگنا نہیں ہے، تہجد بہی اس قرآن کے ساتھ جاگو. اور حضور سے یہی ثابت ہے در حقیقت کہ آپ اس جو تہجد کی نماز ہے اس میں طویل قرآت فرمایا کرتے تھے. نافل اطلق، اور یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے اضافی چیز ہے. اسا یب اسک رب کا مقام محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے. جو رتبہ آپ کو حاصل ہونا ہے تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے، آپ مقام محمود پر فائز ہونے والے ہیں، لہذا آپ کے لیے یہ تہجد کی نماز جو ہے یہ اضافی ہے اللہ کی طرف سے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور یہ دعا کرو کہ اے رب میرے داخل کر مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا. یعنی اے اللہ اب اس سرزمین کو چھوڑ کر جس جگہ بھی تو مجھے لے جائے تو وہاں میرا داخلہ جو ہے وہ راستی کے ساتھ ہو، سچائی کے ساتھ ہو، صدق و اخلاص کے ساتھ ہو. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال بھی یہاں سے سچائی کا نکلنا. وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور میرے لیے اپنے خاص خزانہ فضل سے حکومت عطا فرما کے جو میری مدد کے لیے اور پشت کے لیے میری پشت پناہ بن جائے، غلبہ مجھے عطا فرما. اور یہ وہ غلبہ ہے جو مدینہ منورہ میں داخلے کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے عطا فرما دیا. یہ بھی اب معجزے سے کم نہیں ہے، کہ مکے میں حضور نے 13 برس خود محنت کی ہے لیکن مکے میں وہ صورت پیدا نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے مدینے میں پیدا فرما دی، حالانکہ وہاں ابھی آپ پہنچے ہی نہیں.
صرف یہ کہ آپ کے دو جانشار ابھی وہاں گئے ہیں، حضرت موسیٰ بن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن وہاں انقلاب آ گیا ہے اور وہاں حضور کا داخلہ جو ہوا ہے وہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوا. تو اس دعا میں وہ بھی ثابت ہے کہ اللہ جو تو نے مجھ پر فرض منصبی ڈالا ہے، وہ فرض منصبی کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله. تو دین کو غالب کرنے کے لیے تو مجھے ضرورت ہے غلبے کی، وہ غلبہ آپ کو مجھے عطا فرما. وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، وہ غلبہ جو مددگار ہو میرا میرے اس فرض منصبی کی ادائیگی اور تکمیل میں. وقل جاء الحق وزهق الباطل، اے نبی کہہ دیجئے، اعلان عام کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل دم دبا کر بھاگ گیا. ان الباطل کان ظہوقا، باطل تو ہے ہی بھاگ جانے والا. یہ تو جب تک اہل حق قبر نہیں کس لیتے اس وقت تک باطل کی جو بھی ہے اس کا روب اور داغ نظر آتا. اہل حق اگر قبر کس لے اور جان ہتھیلی پر رکھ لے تو باطل میں کوئی دم نہیں، وہ تو ہے ہی بھاگنے والا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، خود دیکھیے قرآن، اور ہم اتارتے ہیں اس قرآن میں سے جو چیز کی شفا ہے، علاج ہے، دوا ہے. شفاء لما فی الصدور، یہ سورہ یونس میں ہم پڑھ آئے ہیں، یہ شفا ہے. ورحمت للمؤمنین، اور اہل ایمان کے حق میں رحمت ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور یہ نہیں اضافہ کرتا ظالمین کے حق میں مگر خسارے ہی کا. یہ مضمون ہم سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں پڑھائے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اسی قرآن کے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. جو حق کے طالب ہیں ان کے لیے یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور جو ادھار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی مخالفت پر اور حق کو تسلیم نہ کرنے پر، ان کے تو ان کے ظلم میں، سرکشی میں، ان کی بغاوت میں ہی اضافہ ہوگا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر اپنی نعمتوں کی بارش برساتے ہیں تو وہ پیٹھ مول لیتا ہے، پہلو اپنا بچا جاتا ہے، کنی کترا جاتا ہے. اب کیا ضرورت ہے کہ ہم سے وہ دعائیں کرے، انتظاریں کرے، کیونکہ نعمتیں ہیں، کھا رہا ہے، اچھا آسودہ حال ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ بالکل مجھ کر رہ جاتا ہے، مایوس ہو کر رہ جاتا ہے، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جاتی ہے. اور ایسی ہی حالت میں اکثر لوگ ہیں وہ جو خودکشی کر گزرتے. بالکل نہیں یامن والا ساتھ نتی، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے ہی سرشت کے مطابق عمل کر رہا ہے. یہ ذرا مشکل مضمون ہے اور بڑا فلسفیانہ ہے کہ شاکلہ کیا ہے. شاکلہ کے لفظی معنی ہے سانچا، جس کو کہ ہمارے جو مصری لوگ ہیں پاٹن کہتے ہیں. پاٹن پہلے بناتے ہیں پھر اس میں ڈالتے ہیں، جس چیز کو بھی ڈالنا ہو وہ شاکلہ، جو شکل دے دیتی ہے کسی چیز کو، پیٹرن بنا دیتی ہے اس کا. در حقیقت ہر انسان کی شخصیت کا ایک پیٹرن ہے، اور وہ پیٹرن جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس کے اندر اندر تو انسان جو ہے خیر شر جو بھی محنت ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ون کانٹ آؤٹ گرو ہز سن، اپنی کھلڑی سے باہر تو آپ نہیں نکل سکتے، اس کے اندر ہی اندر آپ رہ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک پیٹرن انسان کا بن جاتا ہے، اس میں وہ سارا فلسفہ آ جائے گا جدید سائنس کا بھی. اب جینز ہے مسئلہ، مجھے میری والدہ کی طرف سے جینز ملے ہیں، والد کی طرف سے ملے ہیں، یہ وہ ہے کہ جو گیون ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں. مجھے پاکستان ہندوستان میں پیدا کر دیا، کسی کو عرب میں پیدا کر دیا، کسی کو ہندوستان میں پیدا کر دیا، اس میں سے کوئی میرا چوائس نہیں، نہ کسی اور کا چوائس. کس نسل سے پیدا کیا، کیا نسلی اثرات ہیں، کس علاقے میں پیدا کیا، وہاں کے کیا جغرافیائی اثرات ہیں، آب و ہوا کے کیا اثرات ہیں، یہ چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہیریڈیٹری فیکٹرز جو ہیں وہ تو لازمن ہے ہمارے اندر، وہ تو نہیں کر سکتے. اب اس کے جو پیٹرن ہمارا بنا ہے، اس کے اندر اندر ہم محنت کر سکتے ہیں خیر کی یا شر کی. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی محنت جو ہے بہت زیادہ ہو نیکی کی طرف آنے کے لیے، اور ایک کے لیے بڑی سہولت ہو نیکی کی طرف آنے میں، اس لیے کہ وہ نیکی کے ماحول میں پیدا کیا گیا، اس کے لیے نیکی کو اختیار کرنا آسان ہے. ایک انتہائی برے ماحول میں پیدا کیا گیا، اس کے لیے نیکی کو اختیار کرنا 10 گنا بلکہ 100 گنا مشکل ہے. اس کی تھوڑی سی بیٹی اللہ کے ہاں زیادہ بدل رکھے گی، بنسبت اس شخص کی بہت بڑی بیٹی تھی کہ جس کے لیے حالات جو ہے سازگار بنائے گئے. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کا حساب کتاب لگا سکے. البتہ یہاں جو ذکر ہے وہ اس پاکلا کا ہے، اس پیٹرن کا ہے، اس سرشت کا ہے کہ جو ہر انسان کا ہے، جس کے بارے میں حضور کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ کوہ احد اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا، لیکن اگر تم سے یہ کہا جائے کہ کسی انسان کی سرشت بدل گئی تو کبھی نہ مان. یہ ہے وہ ساکلا.
قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجئے کہ ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنی اس سرشت کے مطابق. فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا، تو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے زیادہ ہدایت پر اپنے راستے میں. ویسألونک عن الروح، اور اے نبی آپ سے پوچھتے روح کے بارے میں. یہ نوٹ کر لیجئے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے تین سوالات حضور سے کیے گئے تھے امتحاناً. ایک تو وہ سوال تھا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، وہ علیحدہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کیسے مصر میں پہنچ گئے، جس کا جواب سورہ یوسف میں نازل ہوا. تین سوال اور تھے جو یہود کے علماء کی طرف سے قریش مکہ کو سکھائے گئے کہ یہ پوچھو ان سے، یہ کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، اور روح کی کیا حقیقت. ان میں سے ایک سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ہے، دو سوالوں کا جواب سورہ کہف میں. یہ سلون کام روح، یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، اے نبی کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں نہیں دیا گیا علم میں سے مگر تھوڑا سا حصہ.
ابھی جسد تو آدم کا بھی تیار نہیں ہوا، آدم بھی وہاں روح کی حیثیت ہی سے موجود ہے. اس عالم میں بھی ہر روح انسانی اپنے امتیازات کے ساتھ تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ اپنے ان خصائص کے ساتھ موجود تھی. جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوئی ہے وہ ان تمام اوصاف کے ساتھ تھی. اس وقت بھی وہ نبوت سے سرفراز تھے جبکہ ابھی عالم ارواح تھا، جسد کا آغاز ہی نہیں ہوا. تو گویا کہ جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہو رہا ہے حضرت آدم، ابھی وہ بھی روح اور جسد کے درمیان ہے کہ ابھی جسد میں ان کے وہ روح داخل نہیں کی گئی، ملحق نہیں کی گئی، میں اس وقت بھی نبی ہوں. تو یہ حدیث کیسے سمجھ میں آئے؟ اب یہ ہے کہ اس سے آنکھیں بند کر لیجیے، حالانکہ ہے یہ ترمذی کی، اور ترمذی بہرحال احادیث کے ذخیرے میں کتب احادیث میں صحیح ہے کے بعد درجہ اسی کا، اس میں کوئی شخص جو ہے اختلاف نہیں کر سکتا. تو یہ جو حقائق ہیں دین کے یہ سمجھ میں نہیں آ رہے. یہ جان لیجئے دو عالم ہے، ایک عالم خلق ایک عالم امر. الا له الخلق والامر، یہ دونوں عالم اللہ کے، اللہ ہی کا اختیار دونوں میں چل رہا ہے. لیکن ان دونوں عالموں کے احکام بالکل جدا جدا ہے، ایک دوسرے سے بالکل فرق ہے. عالم خلق میں کوئی چیز چلے گی تو تدریجاً ترقی کرے گی. وہ جو بیج آپ نے زمین میں ڈالا ہے، ایک خاص اس کا وقت معین ہے، اس بیج سے وہ کیا ہے، کیا گزرتا ہے، بیج کو درخت بننے تک جو مراحل اس کے آئیں گے وہ سب آپ کو ہے، اس میں وقت لگے گا. انسان کی پیدائش سے لے کر پتا اذا بلغ اشدہ وبلغ اربعین سنۃ، 40 سال لگیں گے جبکہ وہ اپنی پوری اپنی بلوغت کو پہنچے گا. یہ وقت صرف ہوتا ہے عالم خلق میں، اور عالم امر میں انما امره اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. وہاں سالک الفیکونی، وہاں عالم فعلن معاملہ ہوتا، وہاں کوئی وقت جو ہے اس کا کوئی کمپوننٹ ہے ہی نہیں، کوئی ایلیمنٹ ٹائم کا نہیں. جیسے ہی کہا کن فیکون وہ عالم اور ہے، اور یہاں کا جو عالم خلق ہے تو ہم نے آسمان اور زمین بھی 6 دنوں میں پیدا کی، اور یہ دن بہرحال ہمارے نہیں ہیں. وہ 50,000 سال کا دن ہو یا 1,000 سال کا دن ہو، اس کو اگر آپ شمار کریں معلوم ہوگا کہ وہ 6 ادوار ہیں کہ جن میں اس کائنات کی تخلیق جو ہے مکمل ہوئی آسمان اور زمین کی صورت میں. 6 دن لگے، حالانکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ کن فیکون. اب ان کو آپ کیجئے کیا اس کے اندر ہے، وہ عالم خلق کی بات ہے یا عالم امر کی بات ہے؟ یہ روح جو ہے یہ بھی اس عالم امر سے، یہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے. اس کے اوپر احکام و قوانین اس عالم خلق کے نہیں چلتے، اس عالم امر کے چلتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے بھی اس عالم امر سے متعلق ہیں. یہ جو وحی ہے یہ بھی عالم امر کی شے ہے. عالم خلق میں آپ سیکھتے ہیں، کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، دماغ میں اس کے اوپر کچھ نتیجے وتیجے نکالے، یہ عالم خلق کا علم ہے. اور عالم امر کا علم جو ہے وہ براہ راست قلب پر نازل ہوتا، اس میں کوئی نہ کانوں کا کوئی واسطہ ہے اور نہ آنکھوں کا کوئی واسطہ ہے. وہ جو ہے وہ علم، اس کے لیے کوئی اس طرح کے مسائل اور ذرائع کی ضرورت نہیں. اسی لیے فرشتے کو بھی روح سے تعبیر دیا، اسی لیے وحی کو بھی روح سے تعبیر کیا. جگر نے ایک شعر کہا، میں نہیں کہہ سکتا کس دھن میں وہ کہہ گئے، لیکن بڑا عجیب و غریب شعر ہے کہ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. اب یہ میں کہتا ہوں کہ یہ حقیقت وحی پر بڑا پیارا شعر ہے، اگر انہوں نے نمبر کس طرح میں کہا ہے اللہ ہی جانے. لیکن روح الامین، اس کا نغمہ جس کو سنا کس نے؟ روح محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں وہ کان واسطہ نہیں بنے ہیں، آنکھ واسطہ نہیں بنی ہے، وہ جو وحی کا سلسلہ ہے، نزلہ علی قلبک، اس نے نازل کیا، نزلہ بہ روح الامین علی قلبک، اس کا نزول براہ راست قلب. اور یہ قلب جو ہے در حقیقت یوں سمجھیے کہ مسکن ہے روح کا، وہ جو وجود ہے ہمارا مادی، وہ جو حقیقی انسان ہے وہ اس قلب. یہ قلب جو ہے اس کے لیے تمام معلومات کا ذریعہ ہے. اب آپ یہاں نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید کہتا ہے کہ اس قلب میں عقل ہے، لہم قلوب لا یعقلون بها، لہم قلوب لا یفقهون بها. آپ سمجھتے ہیں کہ عقل تو یہاں ہے، قرآن اس کو وظیفہ قلب بتا رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ قلب دیکھتا بھی ہے. کل میں آپ کو آیت سنا چکا سورہ حج کی، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. یہ آنکھیں تھوڑا ہی اندھا ہوا کرتی ہوا کرتی ہیں، اندھا دل ہو جاتا ہے جو سینے کے اندر ہے. معلوم ہوا کہ یہ دل دیکھتا بھی ہے، یہ دل سنتا بھی ہے، یہ دل جو ہے یہ سوچتا بھی ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے، عقل بھی ہے. لیکن یہ تمام چیزیں در حقیقت روح کا دیکھنا، روح کا سننا، روح کا سوچنا، روح کا ذریعہ علم جو ہے وہ قلب ہے. جبکہ ہمارے اس جسد مادی کا ذریعہ علم ان سمع والبصر، یہ سماعت بھی ہے اور بصارت بھی ہے، اور پھر یہ عقل دماغی جو ہے، گویا کہ دو عقلیں ہیں ہم میں، ایک ہمارا وہ عقل مادی ہے جو ہمارے ذہن سے متعلق ہے، جس سے ساری بحث ہم سوسیولوجی میں کرتے ہیں، اور ایک وہ عقل روحانی ہے جو در حقیقت متعلق ہے قلب کے ساتھ. یہ ہے ایک، یہ دوہرا وجود ہے انسان کا. اچھی طرح جان لیجئے اس حقیقت کو آج، انسان کا وجود ایک کمپوزٹ وجود ہے. بڑا پیارا شعر ہے شیخ سعدی کا، آدمی زادہ طرفہ معجون است، از فرشتہ فرشتہ ول حیوا. یہ انسان جو ہے یہ عجیب معجون ہے، چوچو کا مربع، اس میں فرشتہ بھی موجود حیوان بھی موجود. بڑا پیارا شعر، از فرشتہ فرشتہ ول حیوا، حیوا بھی ہے، کھانے کو مانگ رہا ہے پیٹ، جیسے کہ کسی گدھے اور گھوڑے اور بلی کا مانگتا ہے. اس کے اندر وہ نسل کو بڑھانے کا، نسل کشی کا سارا مادہ موجود ہے، استراحت، آرام، ساری چیزیں جو چاہیے حیوان کو اس کو بھی چاہیے. تو حیوان کامل ہے انسان، لیکن دوسری طرف یہی انسان جو ہے اس کے اندر وہ دوسری حقیقت بھی ہے کہ جو در حقیقت ملکوتی حقیقت ہے اس کی. وہ جو اس کا وجود ہے وہ ملکوتی وجود ہے، وہ اس خاص سے نہیں ہے، اس سے یہاں اس دنیا سے اس کا تعلق نہیں، وہ عالم امر سے متعلق ہے، عالم خلق سے متعلق نہیں. یہ سرون کالی روح کلی روح میں امر ربی، یہ عالم امر کی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ کسی اور عالم سے، یہ اس عالم خاکی سے نہیں. علامہ اقبال نے اس حقیقت کو بعض جگہ پر خوب واضح کیا ہے، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پھر. یہ ہے تو خاکی نسل تو، کوئی شک نہیں، لیکن کوئی اور بھی چاہے، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پھر، ہاں غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، در خاک تو یک جلوہ میں ندی دی، ایک جلوہ بھی ہے تیری اس خاک کے اندر، اور نقطۂ نوری کے نام ہوں خودی، زیر خاک ما قرار زندگی. وہ جو نقطۂ نوری ہے، اس لیے کہ یہ روح جو ہے جس طرح ملائکہ نورانی نسل ہے، یہ روح خاکی نسل نہیں ہے، تو اس کا مادہ تفریح کیا ہے؟ یہ بھی در حقیقت نورانی ہے. تو یہ جو نقطۂ نوری ہے، یہ ہے تیری اصل حقیقت. نقطۂ نوری کہ نام او خودی، تیرا جو یہ خودی کا تصور ہے، میں انا، یہ در حقیقت اس سے عبارت ہے. یہ اس وجود حیوانی سے نہیں ہے. یہ ہے بات کہ جس کو سمجھنا اس دور میں دین کے جو لطیف تر حقائق ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یہ شرط لازم کی حیثیت سے ہے اور بدقسمتی سے یہ ذہنوں سے بالکل ہو جائے. اس دور میں وہ چھاپ جو ہے میں نے لکھا بھی ہے کہیں دین کا لادینی ایڈیشن اے سیکولر ورژن آف ریلیجن کہ دنیا ہی کا سارا نظام جو ہے جس طریقے سے کہ کسی اور نظام کی ساری بحث جو ہے وہ نظام دنیاوی سے ہے تو ہمارے دین کا بھی وہ جز ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب اگر صرف اسی کو نظام میں رکھا جائے گا تو یہ در حقیقت دین کا مذہب کا ایک بالکل لادینی دین کا ایک لادینی ایڈیشن تیار ہو جائے گا. اور یہ ہے آج ہمارے اچھے بھلے لوگ جو ہیں دیندار لوگ ان کی دینی سوچ جو ہے وہ در حقیقت کس رنگ کے اندر بنی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اب ایک شعر میں آپ کو سناؤں. حضرت شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے روح کی بحث پر. مصلحت نیست کہ از پردہ برون افتد راس ورنہ در مجلس رندا خبر نیست کے نیست. بعض باتیں ایسی ہیں بعض حقائق کہ مصلحت نہیں ہوتی کہ اس کو واقف کیا جائے ورنہ یہ نہ سمجھو کہ وہ حقیقت ہمیں معلوم ہے. ورنہ در محفل رندا خبر نیست کے نیست. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں معلوم نہ ہو لیکن مصلحت کچھ اور ہے. یہ جو روح ہے انسانی اس کا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہے اس کو جانتے. اس کے لیے تشبیح جو پیاری دی گئی ہے وہ سورج اور اس کی کرن. سورج کروڑہا میل ہم سے دور ہے اس کی کرن وہاں سے چلتی ہے زمین تک پہنچ گئی ہے. اس کا جدا دانا وجود بھی ہے. ہر رے آف لائٹ اپنا ایک علیحدہ تشخص رکھتی ہے. وہ جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ پرزم میں سے گزاری ہے تو وہ پھٹے گی اور اس میں اسپیکٹرم نکل آئے گا تو ایک انڈیویجول رے ہے لیکن سورج سے اس کا تعلق منقطع نہیں. مسلسل ہے وہ تعلق. وہ کروڑ ہا میل کا فاصلہ بھی جو ہے تو وہ جو رے آف لائٹ ہے وہ سورج سے منقطع نہیں. جو داغانہ تشخص ہے لیکن سورج کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ قائم. یہی معاملہ ہے انوار انسانیت. علیحدہ تشخص ہے میری روح اور ہے آپ کی روح اور ہے میرا روحانی وجود اور ہے آپ کا اور ہے لیکن خدا کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. اتصال بے تکیف بے قیاس حق رب الناس را با جان ناس. یہ اتصال ہے ہماری روح کا خدا کی روح کے ساتھ ایک اتصال ایک تعلق ہے. بے تکیف بے قیاس اس کو سمجھا نہیں جا سکتا لیکن ایک تعلق ہے. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم انسان سے اس کی شہرت سے نکل رہا ہوں. وہو معکم اینما کنتم جہاں کہیں تم ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اور جب وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس کا عینی شاہد ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. یہ قرب اور یہ اتصال جو ہے کہ اتصال بے تکیف بے قیاس یہ در حقیقت بواسطہ روح. اس لیے کہ اس روح کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ. اب آپ نوٹ کیجئے گا اس کو جس کو آپ کہتے ہیں تعلق اضافت مرکب اضافی روح ہی میری روح. فیضا فضل تو ہوں وہ نفق تو فی ہے میر روح ہی پتہ ہو جب میں اس کو تیار کر لوں اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. اب اس کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ کیا ہے؟ اضافت کا لفظ تو قرآن استعمال کر رہا ہے اور ایک جگہ نہیں دو جگہ کر رہا ہے. یہ سورہ ہجر میں بھی ہے اور یہ سورہ صاد میں بھی. لیکن یہ ہے کہ اس کی ہم کوئی اس کا تکیف جو ہے معین نہیں کر سکتے. سمجھانے کے لیے سورج کی ایک مثال دے دی لیکن یہ کہ خدا کے لیے اور خدا کے سے متعلق جو حقائق ہیں ان کے لیے حقیقتاً کوئی تمثیل نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ. کوئی اس کے لیے مثال نہیں. لیکن کسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کسی تشبیہ کا سہارا لینا ایک ضرورت کے تحت ہے کہ اس سے کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے ورنہ اس پر قیاس نہ کیجیے. اتصال بے تکیف بے قیاس حق رب الناس را باد الناس. اسی لیے فرمایا ہے اگرچہ اس کو بعض حضرات اس حدیث صحیح نہیں مانتے لیکن یہ کہ بہت سے مفسرین نے یہاں تک کہ صاحب رول معانی نے اس کو درج کیا ہے. امام غزالی اس کو لے کر آئے ہیں رحمہ اللہ. وہ تو پھر بھی خیر ان کے بارے میں کہا گیا کہ حدیث میں ذرا وہ ضعیف ہیں لیکن یہ ہے کہ صاحب رول مان اس کو لے کر آئے وہ یہ ہے کہ لم یسانی عربی ولا سمائی ولا کی یسانی قلب عبد المومن، میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں لیکن اپنے مومن بندے کے قلب میں سما رہا. اب یہ خدا کا سمانا جو ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا تو راز زندگی کوئی تو ہے، کوئی حقیقت تو ہے. یہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ قلب دیکھتا بھی ہے، اس قلب کو حقائق معلوم ہوتے ہیں، یہ آئینہ ہے جامع جہاں نما ہے، اس پر ذرا بس اوپر کچھ غبار آ جاتا ہے، اس غبار کو ہٹا دیا جائے تو تمام حقائق اسی کے اندر مرکز موجود ہے. تو کوئی بات تو ہے، لیکن یہ ہے کہ بس اتنے پر اکتفا کیجیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَلَئِن سَأَلْتَ بس چند آیتیں اور پڑھیں گے ہم، پھر آج کا سبق ختم کر رہے ہیں، مکمل نہیں کروں گا رکوع. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ابھی اسی قرآن کا ذکر پھر آگے چل رہا ہے. اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو لے جائے ہم وہ چیز جو وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف. ذہابا بے، جب بے کے ساتھ آئے گا سلے کے ساتھ اس کے معنی ہوگا لے جانا، جا آیا اور جا بے لایا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اصل میں جو بات ہے اس میں بھی سمجھ لیجئے، خطاب بظاہر حضور سے ہے لیکن جو روح سکون ہے وہ کفار کی طرف ہے. یہ کلام محمد کا اپنا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا کلام ہے جو ان کے قلب پر القاء کیا گیا، نازل کیا گیا، وحی کیا گیا، اور ہم جب چاہے اس کو سلب کر سکتے ہیں. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بات حضور سے ہو رہی ہے لیکن اصل میں وہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے. تم جو کہتے ہیں اس قرآن کو بدل دو، اے بے قرآن غیر ہاتھ آؤ بدل ہو، تو جواب سورہ یونس میں بھی دلوایا گیا، ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. میرے لیے کیسے ممکن ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر دوں، وہ تو میں خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وہی ہو رہا. اپنی بات ہو تو آدمی اس کے اندر اونچ نیچ کر لے، لیکن میں ان اتبع ما يوحى الي، میں خود پابند ہوں اس کا، میں خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو مجھ پر نازل ہوں. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے. اب وہ سلسلہ مضبوط ذہن میں رکھیے، وہ ان قانون یا چنور قانون ندی اور پیدا علیہ کرے تب کری آ رہے نا غیرا، یہ اس کے ساتھ بات آ رہی ہے. بلائی سے نہبن نبی ندی اور پیدا علیہ کا تم منا سج تو لگا بھی علیہ نا وکیلا، ہم اس کو لے جائیں جب چاہیں اور پھر آپ کو اس کو دوبارہ بازیاب کے لیے ہمارے مقابلے میں علیہ نا کوئی مددگار کوئی ساتھی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ہے جو آپ کو لے کر دے دے، آپ خود بھی نہ لے سکے اور کوئی نہیں ہے کہ جو ہم سے واپس لے کر قرآن آپ کو یا یہ وحی جو ہے واپس آپ کو دلوا دے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اختیار مطلق ہے، الا رحمت من رب، الا جو ہے یہ کلمہ استثناء ہے، استثناء منفصل بھی ہوتا ہے متصل بھی ہوتا ہے، اگرچہ دونوں کے اعتبار سے یہاں مراد میں فرق نہیں ہوگا لیکن ترجمہ بدل جائے گا. الا رحمت من رب، سوائے رحمت رب کے، ہاں رحمت ربانی ہی شامل حال ہو تو وہ کلام دوبارہ بھی لوٹ کر آپ کے پاس آ سکتا ہے. یہ ترجمہ ہوگا اس صورت میں کہ الا کو متصل مانا جائے، اور الا منفصل اس معنی میں مفہوم یہ ہوگا کہ یہ صورت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ رحمت خداوندی موجود ہے، سنگ نہیں ہو سکتا یہ قرآن. یہ رحمت خداوندی جو آپ کے شامل حال ہے، یہ ہے در حقیقت کہ جو اس سلسلے میں مانے کہہ لیجئے یا جو بھی محافظ ہے، اگر یہ نہ ہوتی الا رحمت من ربک، اگر نہ ہوتی رحمت تیرے رب کی تو یہ ممکن تھا کہ قرآن مجید آپ سے سلب کر لیا جاتا اور پھر کوئی نہ ہوتا جو آپ کو واپس دلوا سکتا. ان فضلہ کان علیک کبیرا، واقعہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل جو ہے آپ پر بہت بڑا ہوا ہے. یہ فضل خداوندی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں. مقام محمود جس کا ابھی ذکر آپ سنا ہے، رکھا یب ربوں کا مقام محمود، وہ لوال الحمد دے یدی، میرے ہاتھ میں ہوگا اس روز حمد کا جھنڈا. سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، بہرحال یہ مقام اور مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور وہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنا دی کہ بتا وجبت لک النبوت یا رسول اللہ آرب آدم و بین الروح والجسد. تو یہ مرتبہ یہ آپ پر اللہ کا خصوصی فضل ہے. البتہ اسی میں دیکھیے قرآن مجید حضور کے مقام اور مرتبے پر واضح کرتا ہے اور ساتھ ہی شرک کی جڑ بھی کاٹتا ہے. یہ آپ کا ذاتی نہیں ہے, ہے عطائی فضل, اللہ کا دیا ہوا ہے. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں, واقعہ یہ ہے جہاں ایک طرف حضور کی عظمت آئے گی وہاں ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی آ جائیں گی کہ جس سے کہ وہ کہیں خود معبود کے درجے میں نہ آ جائے. وہ تحفظات جو ہے وہ بھی قرآن خود دیتا چلا جائے گا کہ رہے وہی کہ جہاں ان کا مقام ہے کہ العبد عبد و ان طرف کا بندہ بندہ ہی رہے گا خواہ وہ کتنا ہی بلند مقام پر پہنچ جائے. وہ رب و رب و ان تنزل, اور رب رب ہی ہے خواہ وہ کتنا ہی نزول اجلال فرمانے. تو یہ جو ہے, ہے یہ فضل تیرے رب کا, میری ذاتی بات نہیں ہے. یہ کلام اپنی قدرت سے تصدیق نہیں کر سکتے. یہ بھی ہو رہی ہے بات ساتھ ساتھ کہ جو بھی کچھ ہے آپ پر وہ اللہ کی عطا ہے, اس کی دین ہے. ان نفر نہ ہوں کا لال ہے قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران. اے نبی کہہ دیجئے اگر جمع ہو جائے تمام جن اور تمام انس, الانس اور الجن, یہاں پہ الف لام جو ہے لام جنس ہے, کل انسان لام حصر ہو تب بھی یہی مفہوم ہوگا, لام جنس ہو تب بھی تمام انسان اور تمام جن جمع ہو جائے, على ان ياتوا بمثل هذا القران, کہ وہ لے آئے اس قرآن جیسا, بنا لے اس قرآن جیسا, تصنیف کر لے کوئی کتاب اس قرآن جیسی, لا یاتون بمثلہ, وہ نہیں ہرگز لا سکیں گے ایسی اس کی مثال, نہیں تصنیف و تعلیف کر سکیں گے ایسی کتاب. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, خواہ وہ ایک دوسرے کے پشت پناہ بن جائے. ظاہر کہتے ہیں پیٹھ کو اور ظہیر وہ کہ جو پشت پناہ ہے, حمایتی ہے, مددگار ہے, مل جل کر زور لگا لیں, ایک دوسرے کی امداد کر لیں, لیکن ایسی کتاب تصنیف نہیں. یہ ہے وہ مضمون جو کئی بار اس صورت میں آیا کہ حضور کا اصل موجزہ قرآن میں, اس لیے کہ موجزہ موجز اعجاز سے اس میں فائل ہے, عاجز کر دینے والی چیز. موجزہ وہ ہے کہ جس کی نظیر نہ لائی جا سکے وہ موجزہ. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف موجزے دیے اور یہ اس کی اپنی حکمت ہے. اس میں ایک اصول بعض محققین نے تلاش کیا کہ جس زمانے اور جس علاقے میں جس چیز کا بہت شہرا ہوتا ہے, نبی کو اسی میں اس سے بہت آگے کی کوئی چیز عطا کر دی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں جو اس فن کے جاننے والے ہیں ان کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تک رسائی ممکن نہیں. دوسروں کو تو مغالتا ہو سکتا, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے تو جادو کا زور تھا, وہ معجزے دیے گئے جو دیکھنے والے کو جادو نظر آ رہے, لیکن جادوگروں کو فوراً نظر آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے کچھ اور. عام آدمی کو مغالتا ہو سکتا ہے, ایک سائنسدان جو ہے وہ جانتا ہے کہ سائنس کی لمیٹیشن آج کیا ہے. ہو سکتا ہے آج سے 100 برس بعد سائنس وہاں پہنچ جائے, لیکن آج جو لمیٹیشن ہے اس کی, تو کوئی چیز اس کے لیے موجودہ شمار ہوگی کہ سائنس یہاں تک نہیں جا سکتی. اس لیے کہ وہ علم جو ہے وہ تو حسابی اور کتابی علم ہے, معلوم ہے کہ کہاں تک پہنچ چکا ہے, ہماری ٹیکنالوجی کہاں تک ترقی کر چکی ہے, ہم نے جو بھی بنائے ہیں راکٹ بنائے ہیں یا کوئی اور بنایا ہے کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. اس سے ذرا آگے کوئی پہنچ جائے بات سمجھ میں آ جائے, لیکن وہ اتنی آگے کی چیز ہوگی کہ وہ سائنسدان اس کو جان لے گا کہ یہ ممکن نہیں, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا کمال نہیں ہے, یہ کوئی اور شے. تو یہ چیز کہ جس دور میں جس جگہ جس چیز کا زیادہ چرچا ہو اسی میں کوئی اتنی اعلیٰ چیز دی جائے کہ جس کے بارے میں اس کے جو ماہر ہیں جاننے والے وہ فوراً یہ جان لیں کہ یہ انسانی بس کی بات ہے. عرب میں ان کو سب سے زیادہ غرہ بھی تھا تو اپنی خطابت اور فصاحت پر برابر تھا. وہ کہتے تھے کہ اصل میں تو بولنے والے ہم ہیں, باقی دنیا تو گونگی ہے اجمی, ان کو بولنے کیا. اپنے ان ادب پر اور اپنے فصاحت اور برابر اور اپنے خطابت پر ان کو ناز, چنانچہ اسی میں دیا گیا قرآن مجید اور چیلنج کر دیا گیا کہ لے آؤ اس جیسا قرآن اگر لا سکتے. اور یہ تحدی جو ہے قرآن کی, یہ سورہ ہود میں بھی آئی ہے, سورہ یونس میں آئی ہے, سورہ بقرہ میں آئی ہے, سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے اور سورہ طور میں آئی ہے، پانچ مقامات پر ترقی کہتے ہیں چیلنج کو، یہ چیلنج قرآن مجید کا ہے اور اس میں بھی ترقی ہوئی ہے. یہاں تو فرمایا اس جیسا قرآن لاؤ، یعنی مکمل قرآن کی مثال لانی پڑے گی. کہیں فرمایا ہے کہ آشرے سوار ان مسکرایات، دس صورتیں لے آؤ ایسی، اگر تمہارا خیال ہے یہ گھڑی ہوئی ہے تو دس صورتیں گھڑ کر لے آؤ. پھر اور ترقی ہوئی ہے، یہ بات جو ہے سورہ یونس میں اپنی اختتام کو پہنچ گئی ہے، اور سورہ بقرہ میں وہ مدنی صورت ہے، باقی ساری صورتیں جو مکی صورتیں جو چار میں نے اور گنوائی، سورہ ہود بھی، سورہ یونس بھی، سورہ طور بھی، اور یہ سورہ بنی اسرائیل. سورہ یونس میں یہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی کہ ایک صورت ہی لے آؤ، اور اسی کو دوہرا دیا گیا مدینے میں جا کر پھر سورہ بقرہ کے اندر، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، اور پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں کہ تم کر سکو، تو پھر جان لو. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو یہ تحدی ہے، اور یہ بات اس صورت میں یہاں آ کر اپنی انتہا کو پہنچ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے. اس کا یہ پہلو بھی یہاں ذہن میں تازہ کر لیجیے، اگرچہ پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اس کا ایک خاص تعلق جو ہے حضور کی نبوت اور رسالت کے ساتھ اس پہلو سے بھی بنتا ہے کہ وہ جو حصی معجزات ہوتے تھے وہ نبی کی زندگی تک تھے، بعد میں تو کوئی وجود نہیں. وہ کہاں ہے ابید بیگا، اور کہاں ہے وہ عصائے موسیٰ، اور وہ دم عیسیٰ، وہ جو ایک کھیر میں جمع کیا کہ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیگا داری آج خوبا ہما دارم تو کنہا داری، وہ معجزے ان کی زندگی تک. اور یہ معجزہ جو ہے یہ ابدی ہے، یہ تا قیامت قیامت. اگرچہ اس کا یہ پہلو ذہن میں رکھیے کہ اس وقت اس کا جو اعجاز کا پہلو ہے وہ زیادہ فصاحت اور بلاغت والا ہے، اب جو اس کا اعجاز کا پہلو ہے وہ اس کی ہدایت والا پہلو ہے کہ اس کے مضامین پر غور کرو، یہ زندگی کو کس طریقے سے سیدھے راستے پر ڈالتی ہے. فکر انسانی جو ہے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا غالب کے لیے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا، تو قرآن مجید جو ہے وہ فکر انسانی کو رہنمائی باہر پہنچاتا ہے. اس بیسویں صدی میں علامہ اقبال مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگال کر اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں فلسفے کی تعلیم حاصل کر کے، اور پھر اگر یہ کہیں کہ مجھے اگر کہیں سکون میسر آیا اور میرے علم کی پیاس کو اگر سیری میسر آئی صرف قرآن مجید سے، تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن آج بھی اسی طرح موجودہ ہے جیسا کہ اس وقت، اگرچہ اس وقت اس کے اعجاز کا پہلو اس کی فصاحت اور بلاغت اور ادبیت تھی، اور آج جو ہے ظاہر بات ہے کہ عجمی لوگ جو ہے وہ قرآن کی اس فصاحت اور بلاغت سے اس طور پر کبھی بھی مستفید نہیں ہو سکتے جس طور پر کہ وہ ہوتے تھے جن کی مادری زبان تھی. ہمارے لیے قرآن مجید کا زیادہ فکر کا پہلو، سوچ کا پہلو، اس میں جو حقائق بیان ہوئے، کیسے بیان ہوئے، کس طرح وہ ہماری فطرت کے ساتھ کامل مطابقت رکھتے ہیں، کیسے یہ محسوس ہوتا ہے بقول امام حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کرتے ہیں کہ یہ قرآن میرے دل پر لکھا ہوا ہے، میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. اتنی مطابقت ہے فطرت انسانی میں اور قرآن مجید میں. تو وہ جو فکر کا پہلو ہے وہ اس وقت زیادہ توجہ کا طالب ہے کہ لوگ اس پر غور کریں. اس وقت جو تھا اس کا زیادہ نمایاں پہلو جو ہے وہ اس کی فساد اور بلاغت. فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو مختلف اسلوبوں سے اور مختلف پیرایوں سے اور مختلف طریقوں سے، مختلف تمثیلوں سے اور مختلف تشبیہوں سے، مختلف ترکیبوں سے، ہر چیز کے جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری تھی، اس کی فکر کو صحیح روپ پر ڈالنے والی، وہ اس قرآن سے بیان کرتے. فی حاضل قرآن، یہ میں پہلے نوٹ کرا چکا ہوں کہ بین ہی یہی الفاظ سورہ کہف میں بھی موجود ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں فی حاضل قرآن پہلے ہے، للناس بعد میں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یہاں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انسان کے لیے اس قرآن میں تصریف گردش دی ہے مضامین کو، مختلف پہلائیں اور اسلوبوں سے بیان کر دیا ہے. انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کامل مواد اس کتاب کے اندر موجود ہے. بابا اکثر الناس الا کفورا. اب یہ دوسری بات ہے کہ انسانوں کی اکثریت کا عالم جو ہے وہ ناشکرے پن کا ہے معاملہ. یہ ناشکرا پن اگر برا نہ مانے تو یہ ہم پر بھی اسی طرح راستہ ہے. یہ ناشکرا پن وہ ہے کہ نہ قرآن کی طرف التفات نہ توجہ, نہ اس کو پڑھنے کی دل میں خواہش, نہ اس کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے طبیعت میں کوئی آمادگی. یہ بھی تو ناشکرا پن. سب سے بڑا ناشکرا پن یہ ایک وہ تھے جنہوں نے قرآن کو سنا تو آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ڈال دی. وہ جانتے ضرور تھے قرآن کی تاثیر کو, انہیں اندازہ تھا کہ اگر یہ کانوں میں اتر گئے الفاظ تو دل پر اثر کریں. ہمارا معاملہ یہ کہ ہم نے اس کو جزدان میں بند کیا اور رکھ دیا. یہ جو ابھی آپ نے آیت پڑھی وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اس پر مفسرین نے بعض احادیث نقل کی ہے, وہ میں آپ کو سنا کر آج کا درس ختم کر رہا ہوں. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ. حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا. لوگوں نے کہا لکھا ہوا قرآن تو اٹھایا جا سکتا ہے لیکن سینوں میں محفوظ قرآن کیسے اٹھایا جائے گا؟ فرمایا رات کو لوگ سوئیں گے تو قرآن سینوں میں ہوگا, صبح اٹھیں گے تو سینے خالی. امام بغوی ہی لائے ہیں ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص سے رضی اللہ عنہما, قرآن قیامت بقا ہونے سے پہلے وہی واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا اور اس کی گنگناہٹ عرش کے گرد گرد ایسے ہوگی جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ. اللہ فرمائے گا کیا بات ہے, قرآن عرض کرے گا, فریاد کرے گا اے میرے مالک مجھے پڑھا تو جاتا ہے مجھ پر عمل نہیں کیا جاتا. امام احمد, امام ابن ماجہ, امام ترمذی, امام دارمی لائے ہیں حضرت زیاد بن نبید رضی اللہ تعالی عنہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ایک ایسا وقت ہوگا جب علم جاتا رہے گا. میں نے عرض کیا, حضرت نبی عرض کر فرماتے ہیں کہ حضور علم کیسے جاتا رہے گا جب ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اور وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. حضور نے فرمایا ہے زیاد تجھے تیری ماں ہوئے, یہ بڑا پیار اور شفقت کا ایک کلمہ کولوکیل لینگویج میں جیسے کہ ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں تھا, میں تو تجھے مدینے کے دانشمند لوگوں میں سے سمجھتا تھا. حضور فرما رہے ہیں کہ زیاد میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینے کے دانشمند لوگوں میں سے, کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن وہ تورات اور انجیل پر عمل نہیں. یہ ہے علم کا اٹھایا جانا, جیسا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے کہ تورات اور انجیل پڑھی جا رہی ہے لیکن حقیقت میں اس کا وجود نہیں. اور یہ روایت جو ہے آخری مشکات شریف میں موجود ہے اور صاحب مشکات اس کو لائے ہیں امام بیہقی کے حوالے سے, وہ شعب الایمان میں اس روایت کو لائے ہیں. اس کے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی, یہ لرزا دینے والی روایت ہے. علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک و یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه. حضور نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا لوگوں پر کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے سوائے اس کے حروف اور اس کے رسم الخط کے اور کچھ نہیں بچے گا. آگے سنیے اور دل تھام کر سنیے. مساجدہم عابرت وہی خراب من الہدا, ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے بالکل خالی. علماؤہم شر من تحت عدیم السماء, علماء جو ہے اس آسمان کی چھت کے نیچے جو سب سے زیادہ شر الخلائق ہوں گے وہ علماء. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود, فتنہ انہی کے پاس سے نکلے گا انہی میں لوٹ جائے گا. یعنی علماء کا کام فتنے اٹھانا رہ جائے گا اس کے سوا کچھ. یہ ہے وہ بات جو امام بیہقی لائے ہیں حضرت علی سے شعب الایمان میں اور صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا. تو بہرحال یہ جو معاملہ ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَفَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, تو غور کیجئے کہ کہیں میرا اور آپ کا شمار بھی ہونے سے نہ ہو. اگر اللہ ہمت سے جن حضرات نے مطالعہ نہ کیا ہو, میرا ایک چھوٹا سا کتاب چاہے بڑے موٹے موٹے حروف میں لکھے ہوئے کو 80 صفحے ضرور اس کا مطالعہ کر لیجئے. آج اس آیت کے حوالے سے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کفران نعمت کر رہے ہیں اس قرآن مجید کا. اس سے ہجران, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اور خارج مہجوری قرآن شدی شکمہ سنجے کر دیشے دوران شدی اے تو شبنم بر زمین افتندئی در بغل داری کتابیں. تو چونکہ آپ میں خاصی تعداد ایسے حضرات کی موجود ہے جو اس مرتبہ اس سلسلہ 10 میں پہلی مرتبہ شامل ہوئے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ کتاب چاہ میرا نہ دیکھا ہو, تو میں ان سے درخواست کروں گا 2 گھنٹے کی زیادہ سے زیادہ آپ کی وہ اس میں مصروفیت ہوگی, اس کتاب سے کا مطالعہ کر لیجئے ان آیات کے حوالے سے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو حکمت قرآنی کے عظیم ترین خزینے ہیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف دونوں میں یہ آیت لائی گئی, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیم.